نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج انشاء اللہ تعالی ہم تیسری فصل شروع کر رہے ہیں اس چیپٹر کی درس اور درس گاہ کے آداب کے بیان میں. ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یہ طالب علم اور استاد کے ناطے سے تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ جو سبق ہے درس کو آپ سبق کہہ لیں اور درس گاہ کو آپ ادارہ کہہ لیں انسٹیٹیوٹ کہہ لیں. ان دونوں کے کیا آداب ہیں؟ اس فصل کے تحت بھی 13 قسمیں ہیں یعنی 13 ڈفرینٹ ٹائپ سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ اچھی طرح رکھے اور ہر چیز کو رکھنے کرنے یا سننے کا مقصد ذہن میں واضح رہے کہ تاکہ اس کی تعلیم میں اور تدریس میں اضافہ ہو. یعنی یہ سب کچھ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے نا؟ تو وہ شروع والے دن پہلے دنوں کی بات یاد رکھیے گا تاکہ ہم بہترین طریقے سے علم حاصل کر سکیں. کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کے پڑھنے کی، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پورے وقت میں جو ہم تعلیم کے سیکھنے سکھانے کی کوششیں کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. پہلا چیپٹر ہے کہ پہلے قرآن کریم، پھر ہر فن کے متون، پھر شروح پڑھنا. ترتیب کہہ لیجئے اس کو کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا ٹاپک آنا چاہیے، یعنی اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرے جو علوم ہے ان کو، اور پھر شروح. شروح شرح کی جمع ہے اور شرح ہمارے ہاں ایسے ہی جیسے تفسیر یا ڈیٹیلز، کسی چیز کو مور واضح کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اسکالر کتاب لکھ دیتے ہیں. اب وہ کتاب ہوتی بہت اچھی ہے لیکن اس کا سٹائل بہت مختصر انداز کا ہوتا ہے یا مختلف ٹرمز ہوتی ہیں جو علم والے ہی سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بعد میں کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جو اس کی آسان تشریحات کرتے ہیں یا ان کے ہر ایک جملے کو، اس میں ان کی مراد کیا ہے اس کو لکھتے ہیں، اس کو شرح کہتے ہیں. اور شرح بخاری بھی ہے آپ کو، فتح الباری، حافظ ہجر اسقلانی کی ہے، بہت ہی معروف ہے. اور شرح کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک سادہ پڑھنے سے ہمیں اس طریقے سے بات واضح نہیں ہوتی جب تک ہم اس کا تفسیر نہیں سمجھتے، تو حدیث کی اور کچھ کتابوں کی شرح پڑھنے یا سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پہلے قرآن پاک کو حفظ کریں اور اس میں پختگی پیدا کریں، اس کے متعلق تمام علوم حاصل کریں، اس لیے کہ قرآن کریم ہی تمام علوم کی جڑ اور اصل ہے. حفظ قرآن کے بعد ہر فن کے متون کو یاد کرے. متون مین جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سائڈ کے نالج کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیز مثلا حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول نحو اور صرف وغیرہ. لیکن یہ یاد رہے کہ ان علوم کے حصول کے وقت قرآن کریم سے غافل نہ ہو، دوسری کتابوں کی یاد میں مگن ہو کر قرآن پاک کو نہ بھول بیٹھے، بلکہ روزانہ قرآن کریم کا بھی دور کرتا رہے. قرآن کو ہرگز نہ بھولنے دے، اس لیے کہ اس کو بھلانے پر سخت وعیدیں آئی ہیں. تمام کتابوں کو استادوں سے ہی حاصل کرے، خود مطالعہ کر کے حل کر کے اس پر اعتماد نہ کرے، بلکہ ہر فن کے بہترین استاد سے اس فن کو حاصل کرے. اپنی استعداد کے مطابق سبق لے، نہ اتنا زیادہ ہو کہ اکتا جائے اور نہ اتنا کم ہو کہ کچھ حاصل بھی نہ ہو. تو یہ تھا پہلا پوائنٹ. اس میں کیا بات سمجھ میں آئی ہمیں؟ کہ ترتیب بہت لازمی ہے، اصل پرائیورٹی قرآن پاک کے علم کو دی جائے گی. جب تک قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق قائم نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کی طرف جانا زیادہ فائدہ نہیں دیتا. یہاں انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ حفظ کی بات کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا گول تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو حفظ کرے، لیکن بعض دفعہ جو ہمارے طریقہ تربیت ہے یا بچپن میں اس چیز کا احساس نہیں دلایا جاتا، اور جب 25-30 سال کی عمر یا اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو حفظ کرنا پڑ چاہیے، تو اس وقت اتنی پھر میموری بھی نہیں رہتی، معلومات نہیں ہوتی، اور بچپن میں ذہن بہت تیز ہوتا ہے. اگر کوئی واقعی بچپن میں یاد کر پائے تو یہ تو بہت ہی گولڈن چانس ہے، تاکہ بڑے ہونے تک پکا بھی ہو جاتا ہے دہرائیوں کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان اس سے بھولتا نہیں ہے پڑھنے کی وجہ سے. لیکن ہر ایک پھر بھی پورا نہیں کر پائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ حفظ کی تو ضروری خواہش ہونی چاہیے. اس کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ، اب ویسے تو ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت پہلے سے کرتے ہیں، لیکن اس چیز پہ عمل کرنے کی نیت سے اگر ہم کچھ ایسا حصہ قرآن پاک کا حفظ کریں یا نیت کر لیں اس کی کہ جو ہمیں عام طور پہ فائدہ دیتا ہے، اس طریقے سے ایک پلان اپ کریں کہ جو چیزیں ہماری ڈیلی یوز کی ہیں، مثلا جو مجھے ہمیشہ اپنے لیے بھی پسند آتی ہے چیز، اور بچوں کے سمر کورسز میں بھی یہی چیز ہم نے رکھی تھی. بعض لوگ عموماً دیکھیں 30واں پارا حفظ کرتے ہیں، 29واں کرتے ہیں، سورہ بقرہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں بندے کی روز کی روٹین میں ہیں، جس میں سورۃ ملک، سورۃ سجدہ، اس کو بھی کم لوگ ہی جانتے ہیں. پھر اسی طرح تیسرا گول ہم سورۃ الکہف بھی بنا سکتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو جب یاد آتا ہے نا تو وہ بستر پہ لیٹ چکا ہوتا ہے، اور اب اٹھنا، پھر وضو کرنا، اور چلو پھر نہیں پڑھتے. جو چیز میموری میں ہوتی ہے نا وہ کوئک ہینڈ ہوتی ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں پڑھ لیں، نماز میں پڑھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے کہ اگر ہم تین سورتوں کا گول بنائیں، سورۃ الکہف تو اینڈ پہ ہوگی، سب سے پہلے سورہ ملک کر لیں، سورۃ سجدہ، اور پھر تیسری سورۃ الکہف کو کریں گے. تو انشاءاللہ اس پہ آپ کی تجوید ٹیچر کے ساتھ بات کر کے آپ کو ایک آیت، دیکھیے 30 آیتیں ہیں سورۃ ملک میں، 30 آیتیں، اور اس کی آیتیں کتنی چھوٹی ہیں، ماشاءاللہ بالکل سمپل سی ہیں، ٹھیک ہے. اگر جن کو یاد بھی ہے تو ان کے لیے ایک دہرائی ہو جائے گی. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نماز کو بھی تھوڑا سا دیکھا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو لیں گے. ایک آیت، آپ پورے ویک میں 4 آیتیں کریں گے نا، کوئی بات نہیں، مشکل بھی نہیں لگے گی. اس ویکینڈ پہ آپ اس کو میمورائز کر لیجئے، اس کو پھر آپ دوسری طرح سے یعنی پکا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے، تو اس سے یہاں یہ بھی پتہ چل گیا. اور دوسرا، اگر ہم اپنے حساب سے عمل لیں تو اس سے مراد ہے کہ وہی بات ہے کہ قرآن پاک کو ہم رکھنا چاہیے، اور اس کا حفظ اگر لفظوں کا ہے تو اس کے معنوں کا حفظ بھی ہے، اس کی تفسیر کا حفظ بھی ہے. بندہ مومن ہونے کے ناطے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، کہیں سنے تو اس کو وہ بات یاد آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا قول ہے، اگر میں بھول نہیں رہی، کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی آیتیں گرمیوں میں اتری، کون سی سردیوں میں اتری، کون سی سفر میں اتری، کون سی خزر میں اتری، ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی قرآن پاک کے ساتھ اسی قسم کا تعلق ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرے مضامین بھی پڑھے جائیں گے، اور الحمدللہ چونکہ آپ لوگ تو ایک کورس ہی کا حصہ ہیں، آپ کو ترتیب کے ساتھ یہ چیز پڑھائی جائے گی. لیکن آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز یعنی اپنے سلسلے پہ آ رہی ہے نا، لیکن فوکس ہمارا جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے دل بدلتے ہیں. اور اصل باقی علوم کو سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سیکھ لیں. اگر آپ لوگ گرامر سیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کا بھی تو فائدہ آپ کو قرآن کی کلاس میں ہو رہا ہے نا، ترجمہ یاد ہو جاتا ہے، بندے کو اپنی غلطیاں یاد رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ٹولز ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو باقی سبجیکٹس ہیں یہ ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم قرآن پاک کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں. اور بہت کم سبق نہ لے، بہت زیادہ نہ لے، یہ بھی ایک اچھا میسج ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہ اگر ہم اپنی کیپیسٹی بڑھاتے ہیں تو وہ پھر بڑھتی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگلا دیکھتے ہیں، ایک ہی طریقے کو لازم پکڑے، خلافیات میں نہ پڑے. یہاں کہا کہ ایک ہی طریقے کو، طریقے کو کہتے ہیں، طریق راستہ بھی ہوتا ہے، اور خلافیات خلاف سے ہے، خلافیات یعنی اپوزیشن یا ڈفرینٹ چیزوں میں. ہم اس ٹاپک کو پڑھ کے پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. مبتدی کے لیے علماء، مبتدی کون ہوتا ہے؟ جو شاگرد ہے، جو کسی کی مبتدی، یعنی آپ یہ لے لیں کہ جو علم سیکھنا چاہتا ہے، کے لیے علماء کے اختلافی مسائل سے بچنا ضروری ہے. اس لیے یہ ذہنی انتشار اور عقلی پریشانی کا سبب بنے گا۔ لہذا شروع میں ایک فن کی ایک ہی کتاب یا ایک فن کی مختلف کتابیں اگر پڑھنے کی استعداد ہو تو بہتر پڑھنا بہتر ہے، ایک انداز اپنے استاد کے مشورے سے پڑھے۔ اگر کسی استاد کا طریقہ تدریس نقل مذاہب اور نقل اختلافیات ہو، اپنا کوئی ذاتی مسلک نہ ہو، تو بقول امام غزالی ایسے استاد کے پاس پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے استاد سے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچنے کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اس طرح ابتدا میں مختلف تصانیف کے مطالعے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اس سے وقت ضائع ہوگا، ذہن یکسو نہیں رہے گا، متفرق امور کی طرف بڑھ جائے گا، بلکہ جس کتاب کو پڑھ رہا ہو یا جو فن پڑھ رہا ہو اپنا مکمل وقت اسی کو دے، اس کو خوب سمجھ کر پڑھے اور ذہن میں پختہ کرے۔ اس طرح کتاب شروع کر کے مکمل کیے بغیر اس کو چھوڑ کر بلا وجہ دوسری کتاب شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ ناکامی کی علامت ہے۔ ہاں، اگر صلاحیت پختہ اور استعداد مضبوط ہو جائے اور علوم میں درک حاصل ہو جائے تو بہتر ہے کہ علوم شریعت میں کسی بھی علم کو پڑھے بغیر نہ چھوڑے، تمام علوم کے متعلق معلومات حاصل کرے، بلکہ اگر وقت اور عمر ساتھ دے تو تمام علوم میں تجر کرے، یعنی تجربہ حاصل کرے۔ اگر تجر نہ ہو تو کم از کم کسی عالم کے بارے میں جاہل نہ رہے، بلکہ ہر فن اور علم کے اہم اہم مسائل سے ضرور باخبر ہو اور عمل سے ہرگز غافل نہ ہو، اس لیے کہ تمام علوم کے حصول کا مقصود اعظم عمل ہی ہے۔ تھوڑے سے مشکل لفظ تھے، اس میں آپ کو یقینا رہنمائی چاہیے ہوگی۔ پہلی بات، مبتدی ہے تو اس کو آپ لے لیجئے، جو بھی علم سیکھنے والا ہے آپ کی آسانی کے لیے، میں اس کی لفظی بحث میں نہیں جا رہی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے۔ اب یہ جو بات ہے کہ علماء کے اختلافی مسائل سے بچنا چاہیے، یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس سے ذہنی انتشار اور عقلی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ذہن اختلافی مسائل ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف یہاں اشارہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ، مثال دوں گی گرامر کی، اگر آپ گرامر پڑھ رہے ہیں اور آپ ایک استاد کی بجائے دو تین استادوں سے پڑھتے ہیں، تو بعض دفعہ اس طرح آپ کے ذہن میں کنفیوژن آنے لگتی ہے کہ ایک استاد نے ایک بات کہی، وہ ایک اور اینگل سے چل رہا ہوتا ہے، اس کی کلاس کا فوکس کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا بندہ کسی اور لیول پہ بات کرتا ہے۔ جیسے ہی جیسے میٹرک ہے اور ہائی اسکول ہے اور پلس انٹرمیڈیٹ ہے، ایم اے ہے، ہر ایک اسٹائل اور ڈفرینس ہوگا نا، ٹائم کسی کے پاس مارجن کم ہے، کسی پہ زیادہ ہے، کوئی انڈیپتھ جا رہا ہے، کوئی دوسری طرح جا رہا ہے، ہوتا ہر ایک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم جب ایک بندہ دو تین جگہ سے ایک ہی چیز پڑھتا ہے تو وہ اکثر وقت اپنے ذہن کو تقابل میں رکھتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا، دوسرے استاد نے یہ کہا، اس نے یہ منع کیا تھا، انہوں نے کہا ایسا کرو۔ تجوید کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے، بعض تجوید کی کلاس جب لیتے ہیں تو استاد آتے ہی کہتے ہیں کہ صرف آپ پلین قرآن استعمال کریں اور کچھ نہ ہو۔ ایک دوسری کلاس آپ جاتے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں نہیں، بہت ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ کلر کوڈڈ قرآن یوز کریں جس میں تجوید کے رولز مینشن ہیں۔ اب جو سننے والا ہوتا ہے نا اور جو نیا نیا بندہ ہوتا ہے، اس کا ذہن فوراً ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک احتمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ وقت بندہ پھر استادوں کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا تو یہ ٹھیک ہے، یا اس نے یہ کہا تھا تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ اچھی مطلب جان پٹھک کر کے ایک استاد مطلب دیکھا یا ایک کتاب چوز کی، پھر اس کو پوری پڑھ لے، ایک دفعہ اس کے سٹائل کو اس کو گزار جائے، جب ایک چیز آپ پوری سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری طرف جائیے، راستے بہت کھلتے ہیں اور بہت ساری آپشنز آتی بھی رہیں گی، لیکن بہت سارا چوں چوں کا مربع بن جاتی ہے نا چیز، تو اس سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ پھر یہ جو اگلی بات اس میں کہی، اگر کسی استاد کا طریقہ تدریس نقل مذاہب اور نقل اختلافات ہو، اپنا کوئی ذاتی مسلک نہ ہو تو اس سے نہ پڑھے، یہ کیا مطلب ہے؟ نقل مذہب کیا ہے؟ کسی دوسرے کے مذہب۔ اب ہمارے ہاں چونکہ مذہب کا لفظ سن کے ایک دم آتا ہے نا، ہمارا مذہب اسلام ہے، حالانکہ پرانے دور میں مذہب کا لفظ جو تھا وہ طریقے کے لیے بھی آتا تھا، استعمال کرنا، یعنی چلنے والی چیز کو کہتے ہیں مذہب، ذہابہ سے ہے نا، تو مطلب یہ کہ اگر وہ دوسروں کی روایتیں آپ کو پیش کرتا ہے اور دوسروں کے اختلافات پیش کرتا ہے اور خود وہ ذاتی طور پہ کوئی رائے نہیں رکھتا، تو اس سے پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے، اب آپ کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کیونکہ یہ آپ کے لیے اہم ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. بالفرض میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا, قرآن پاک پڑھاتی ہوں یا کچھ بھی پڑھاتی ہوں, اب میں آپ کے سامنے کوئی ایک بات رکھوں, میں آپ کو نماز کا ٹاپک پڑھاؤں, چلے میں آپ کی فقہ کی کلاس لوں, اور میں آپ کے سامنے کہوں کہ چلے جی ہم نماز کا طریقہ پڑھتے ہیں آئمہ کرام کی طریقے کی روشنی میں نا, یا پچھلے دور میں جو لوگوں نے کہا, پھر میں اس میں کہہ دوں کہ اچھا جی ہم شروع کرتے ہیں نماز سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنا, نیت کرنے سے بات شروع کر لیتے ہیں, اسی سے بات سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں نیت کرنے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے, اور امام مالک نے یہ کہا, امام احمد نے یہ کہا, اور اس کے بعد میں کیا کہوں آپ کو, آپ جس کو مرضی فالو کر لیں, مجھے خود نہیں پتہ کہ کس کو آپ فالو کریں, یہ مطلب ہے اس کا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو علم تو میں نے چاروں کا دے دیا اور بیچ میں کھڑا کر دیا. اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ اگر ضرورت پڑے مختلف چیزوں کو پیش کرنے کی تقابل کے لیے, لیکن اس کے بعد اس کا اپنا بھی ایک شرح صدر ہو, وہ خود بھی ایک طریقے کا پابند ہو, اور اپنے شاگردوں کو اضطراب میں نہ چھوڑے, یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, کیونکہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگا نا, اور ہی زیادہ آپ کے اوپر کھل جائیں گی باتیں. اس طرح حدیث پڑھاتے ہوئے یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے, کیونکہ جب آپ صحیح بخاری ہی پڑھیں گے نا, اس میں ایک ٹاپک پہ کئی مختلف ہی قسم کی حدیثیں آتی ہیں. اب یہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے اندر تطبیق کرائے, یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور کے لفظ ہیں. یہ دیکھیں اس وقت جو ان کی بیوی تھی, یہ شروع کے دور کی بات ہے. اچھا یہ حدیث اب اس سے ڈفرینٹ آئی ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اپنی نبوت کے اگلے مرحلوں میں تھے, تو پہلی کو چھوڑ کے دوسری کو لیا جائے گا. جس طرح قرآن پڑھنے کا ایک ادب ہوتا ہے نا, اسی طرح حدیث پڑھنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر انسان اسی سے سیکھ سکتا ہے جس کو خود بھی سمجھ ہو. بعض دفعہ لوگ ادھر ادھر سے روایتیں جمع کر کے ایک بات جمع کر لیتے ہیں, لیکن جو ہی شاگرد ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ وہاں خاموش ہوتے ہیں. یہ چیز درست نہیں ہوتی, کیونکہ پھر ایسا تات خود بھی شک کا شکار ہوتا ہے, اور سننے والوں کو بھی شک میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ساری بات کا خلاصہ, پھر یہ بھی بات دیکھیے کہ ایک کتاب شروع کر کے مکمل کیے بغیر اس کو چھوڑ کر بلا وجہ دوسری کتاب شروع نہیں کرنی چاہیے, یہ ناکامی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی اوائڈ کرنی چاہیے. بندے کے اندر کانفیڈنس نہیں آتا. آپ نے کتنی ادھوری کتابیں پڑھی ہوں گی آج تک زندگی میں, بہت ساری. شرح صدر نہیں ہوتا جب تک پورا نہ کریں, اور اس سے بندے کے اندر عزم بھی آتا ہے اور کنسسٹنسی بھی آتی ہے. جب آدھی آدھی کتابیں ہم پڑھیں گے تو پوری تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکیں گے, تو بہتر ہے کہ ایک پوری کر لی جائے پھر اس کے بعد آگے چلا جائے. باقی تو میرا خیال ہے کہ بات واضح ہے, اور یعنی یہ اگر وقت اور عمر ساتھ دے تو تمام علوم میں تجر حاصل کرے. یعنی جیسے ہوتے ہیں نا جرح و تعدیل, ایک بہت معروف ٹرم ہے کہ جس میں بہت چیزوں کے اندر ڈیپتھ میں جایا جاتا ہے, راویوں کی زندگی کے بارے میں جرا ہوتی ہے, یہ کہاں سے تھے, کون تھے, ان کا اخلاق کیسا تھا, دس اینڈ دیٹ. تو یہ تو پھر بڑے لیول کی باتیں ہیں, جتنا انسان آگے جاتا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. تیسرا ادب دیکھتے ہیں, سبق کو سمجھ کر استاد سے تصحیح کر کے پھر پختہ کر دے. سبق کو سمجھ کر استاد سے اصلاح کروائے, تصحیح صحیح کروانے سے پھر پختہ کر دے. سبق کو پہلے استاد یا کسی اور کو سنا کر تصحیح کرا کر پھر پختہ یاد کر لے. بس آپ تجوید کی کوئی چیز یاد کر رہے ہیں اگر تجوید میں, تو ایک دفعہ استاد کو وہ آیت سنا دیں تاکہ آپ کی غلطیاں نکل جائیں, پھر یاد کریں. کیونکہ اگر ایک دفعہ غلط آیت یاد ہو جاتی ہے یا کوئی آپ نے حرکت غلط یاد کی, تو وہ بعد دفعہ پھر بھولتی نہیں ہے, وہ غلطی ہمیشہ یاد آتی ہے, اور یاد کرنے کے بعد بھی اس کا تکرار کرتا رہے, پھر وقتاً فوقتاً اس کو دہراتا رہے, تصحیح کے بغیر یاد نہ کرے. اس لیے صرف کتاب سے یاد کر کے استاد کو سنائے بغیر یاد کرنا درست نہیں, بغیر استاد کے محض کتاب سے یاد کرنا بھی بہت مفسدہ کا باعث اور نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ خود ہی کہتے ہیں ہم نے حفظ شروع کر دیا اور ہم خود ہی پڑھ رہے ہیں, اور اگر تجوید صحیح نہیں ہے تو ٹھیک نہیں, بعض دفعہ تجوید کے رولز بتائے بغیر حفظ شروع کروا دیا جاتا ہے, یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. سبق میں قلم دوات اور مٹانے والی سیاہی وغیرہ لے کر حاضر ہو. استاد اگر اس کی کسی لفظ یا مفہوم کی تغلیط کرے، یعنی اس کو غلط کہے، تغلیط غلط سے ہے، اور وہ در حقیقت غلط نہ ہو، یا استاد سے غفلت یا سہون بھول سے، یا سبقت لسانی یعنی ٹنگ سلپ کی وجہ سے کوئی لفظ غلط صادر ہو تو یہ نہ کہے کہ آپ نے غلط کیا، بلکہ اچھے انداز سے اس پر مطلع کرے، یا استاد کو پھر بھی پتہ نہ چلے تو یوں کہے کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو اگر استاد اپنے قول سے رجوع کر لے تو فبیہا، اسی کے ساتھ، ورنہ اس کو کسی اور مجلس کے لیے چھوڑ دے، استاد سے الجھ نہ پڑے اور یہ خیال کرے ہو سکتا ہے کہ استاد محترم کی رائے درست ہو۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے نا، یعنی پڑھتے پڑھتے آپ نے ٹھیک پڑھا لیکن استاد کے نہیں غلط پڑھا، آپ نے ترجمہ ٹھیک پڑھا لیکن استاد کے غلط پڑھا، آپ کی تجوید کا ایکسنٹ ٹھیک تھا، آپ نے رول اپلائی کیا، استاد کو غلطی لگی، تو پھر اچھے طریقے سے بات کرے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کو چھوڑ دے اگلی محفل کے لیے، لیکن استاد سے ہی بات کرے، یہ نہیں کہ باہر دوسروں کو جا کے یہ دیکھو کیسے استاد ہیں میرے کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں یہ مجھے غلط کہتے ہیں، نہیں، رجوع کرے اور دیکھیں کہ کیا ان پہ لکھے، یہی سوچے کہ استاد کی رائے ہی درست ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان پھر زیادہ حصہ سیکھ سکے گا، اور غلطی جو ہوتی ہے وہ غلطی ہے کہ استاد کی ہوگی یا شاگرد کی ہوگی، لیکن ایسا شاگرد پھر اپنے آپ کو محروم نہیں کر پائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے استاد کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بات، شاگرد کی بات ٹھیک تھی اور استاد نے غلطی کی، کسی بھی وجہ سے کی، سہون کی، غفلت سے کی، یا ٹنگ سلپ کی وجہ سے ہوئی۔ اس طرح کسی سوال کے جواب میں استاد کی غلطی ثابت ہو اور جواب کسی استفتاء کا جواب ہو، یا سائل دور سے آیا ہو دوبارہ نہیں آ سکتا، تو اشارہ یا کنایہ یا صریح یعنی کھلے کلیئر الفاظ سے استاد کو متنبہ کرنا ضروری ہے۔ متنبہ، نبا سے خبر دینا، انتباہ کرنا، کسی کو مطلب وارن کرنا ہوتا ہے نا، مطلب اس کو آگاہ کر دینا، اور اس طرح خاموشی سے رہنا استاد کے ساتھ خیانت ہے۔ ہاں البتہ بڑے لطیف انداز سے ادب کو ملحوظ رکھ کر نشاندہی کرنا چاہیے، یہ بات بھی واضح ہے۔ یہ پہلی جو بات تھی کہ کسی اور مجلس میں رکھیں، یہ تو تب ہے نا جب روز ملاقات ہوتی ہے یا اکثر ہوتی ہے، لیکن اگر دور سے آئے ہیں یا استاد کسی دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے اور وہ پھر دوبارہ ممکن نہیں جلدی ملنا، تو پھر بہتر ہے کہ اچھے لفظوں میں اسی محفل میں اسی موقع پہ اس کو کلیئر کر لیا جائے۔ اور چوتھا بھی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، علم حدیث میں مشغول ہونا۔ پہلے حدیث کے الفاظ کو یاد کرے، پھر حدیث کے متعلق علوم سے واقفیت حاصل کرے، اس کے اسناد، رجال، اس کے معنی، احکام، فوائد، لغت اور تواریخ، تواریخ تاریخ سے ہے، ہسٹری میں درک حاصل کرے۔ درک کیا ہوتا ہے؟ ادراک، پا لینا، ٹو گیٹ۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث، اور پھر دوسری احادیث سے قصب فیض کرے، یعنی اس سے فائدہ حاصل کرے، مثلا موطا امام مالک، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، مسند امام شافعی وغیرہ۔ ان سے کم کتب پر اکتفا نہ کرے، اس میں مزید ممد و معاونت کے لیے امام ابی بکر البحقی کی السنن الکبری، مسند امام احمد، مسند بزار اور حمیت وغیرہ۔ اصول حدیث سے واقفیت بھی ضروری ہے، مثلا صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، مسند، مرسل اور دوسری انواع، انواع نون کی جمع ہے، ان سے واقفیت بھی لازمی ہے، کیونکہ حدیث علوم شریعت کے دو عظیم بازوؤں میں سے ایک بازو ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ قرآن۔ محفل سما پر اکتفا نہ ہو جیسے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، بلکہ حدیث کے معنی مفہوم سے واقفیت حاصل کرے، یعنی صرف حدیث کو بس عربی میں سن لینا ہی برکت کا باعث نہ سمجھے، بلکہ اس کو معنوں کے سمیت سمجھے اور اسے دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد کیا تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو حدیث میں غور و فکر کرے گا وہ دلائل کے اعتبار سے قوی ہوگا، اس لیے کہ حدیث سے مقصود ہی درایت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، دیکھیے کہ قرآن کا علم بھی اس کا ہی پختہ ہوتا ہے جو حدیث زیادہ کوٹ کرتا ہے، جس کو حدیث پہ عبور حاصل ہوتا ہے وہ قرآن زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اور دلائل یا تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا حدیث سے ہوتی ہیں. جتنا آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مطالعہ حدیث کا وسیع کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں کی باتیں کوئی اتنی اہم نہیں ہوتی، اور اس کو کوئی اہم سمجھے بھی تو کیوں سمجھے. یہ اور حدیث کا ٹاپک تھوڑا سا چونکہ ابھی آپ لوگوں کے لیے اتنا آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا اپ ٹو ڈیٹڈ، اس لیے کہ آپ لوگ ابھی تو اس طریقے سے حدیث ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھ رہے نا. دعا کریں کہ کوئی موقع زندگی میں آئے تو آپ چاہے کوئی چھوٹی سی بک بھی حدیث کی پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں تاکہ آپ حدیث کی بھی لذت پا سکیں کہ وہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حدیث کو حکمت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حکمتیں بہت سمجھ آتی ہیں انسان کو. ایک اور پڑھ لیتے ہیں ٹاپک انشاءاللہ تعالی. فہم محفوظات کے بعد مبسوطات کی طرف متوجہ ہونا. جی اب یہ مشکل لفظ ہیں. فہم محفوظات، محفوظ کی ہوئی چیزوں کا فہم، ٹھیک ہے. اس کے بعد مبسوطات، مبسوط ہے بسط سے، با سین توئے. بسط کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الباسط، کھلی ہوئی چیزیں، وسط والی، اس کی طرف متوجہ ہونا. متون اور اس کے شروحات کو حل کرنے کے بعد مبسوطات کی بحث کی طرف دائمی مطالعے سے ذہن کو مبذول کریں، اور ان کے متعلق جو عجیب و غریب فوائد یا حل مشکلات یا احکام متشابہات میں فرق وغیرہ نظر سے گزرے ضبط کرتا رہے، اور کوئی فائدہ یا قاعدہ نظر سے گزرے اس کو بے فائدہ نہ سمجھیں اور نہ ان کو ہلکا گردانیں، بلکہ اس کو یاد کرے اور قیدِ کتابت میں لائے. یعنی یہ بات ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں اس کو. یعنی اس میں مفہوم وہی ہے کہ جو چیزیں پہلے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو سمجھ لینا چاہیے. جو چیز انسان کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکتی ہے نا اس کو کر لے، پھر اس کے بعد وسعتوں میں جائے، پھر ڈیپتھ میں بعد میں جائے. کوئی چیز ہے اس کا تھیم سمجھ گیا، اس کی اصل مراد سمجھ آ گئی، پھر اس کے بعد اس کی شروحات یا اس کی تفسیرات کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. طلب علم میں ہمت بلند سے بلند تر ہو، علوم کثیرہ کو حاصل کرنے کی گنجائش ہوتے ہوئے قلیل پر کبھی اکتفا نہ کرے. یعنی زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے، اس کی گنجائش بھی ہے، حالات بھی سازگار ہے، پھر بھی یہ نہ کہے کہ مجھے تھوڑا کرنا ہے. میں اس کو کیسے کہوں گی کہ چار دن پڑھ سکتا ہے آر کے پی کی کلاس میں اور اس کو چھوڑ کے فرائیڈے کلاس میں نہ چلا جائے کہ اب تو میں ہفتے میں ایک ہی دن پڑھوں گی. ہیں یہ مراد ہے، زیادہ کی گنجائش ہے تو کم کیوں لے. دنیا کے تو کسی کام میں یہ نہیں کرتے. ہاں یہ نہیں کہتے کہ ہم پانچ چھ دن لے لیں، ہم چار دن کو چھوڑ کے ایک دن پہ آتے ہیں تو ہم کیا کچھ چھوڑتے ہیں، یہ بھی انسان سوچ سکتا ہے نا. تو یہاں مفہوم یہی تھا کہ کثیر علم کو حاصل کرنے کی گنجائش ہوتے ہوئے بھی قلیل پر اکتفا نہ کریں. وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جتنا زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہو کر لے. کیا تھی وراثت اللہ کے نبی کی؟ علم، دین. کم پر کانے نہ ہو اور کسی علم کے حصول کا وقت ہو، اس کو کل پر نہ ڈال دے. کم پر کانے مین کنات کرنے والا، تھوڑا علم پہ کہ نہیں میں تو بڑا کانے ہوں، کنات کرتی ہوں، مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ہی بہت ہے. نہیں، علم کے لیے تو کبھی پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، بلکہ کہے مجھے اور پڑھنا ہے. کل پر نہ ڈالے کہ اچھا کل کریں گے، آج نہیں کل کریں گے. اس لیے اس کو یاد کرے، کل کوئی دوسرا حصہ یاد کرے گا. ٹالنا بڑی آفت ہے. فراغت یعنی فارغ رہنا، نشاط ایسے ہی خوشی میں رہنا اور بس کھیل تماشے، عافیت شباب کے اوقات کو غنیمت جانے، دل جمعی کم مصروفیات اور صحت کے ایام کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے. یعنی اس کا مطلب یہ وہی حدیث ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو، وہ یہی فراغت، جوانی، آپ صحت، جوانی. تو اس کو سمجھیے، کوئی پتہ نہیں کل آپ مصروف ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں آج صحت ہے کل تھوڑی کوئی بیماری آ جائے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا تو آنا ہی ہے، آج صحت ہے کل بیماری آ سکتی ہے نا. ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کتنے دن باقی ہیں، دن تو کیا گھنٹے بھی باقی ہیں، منٹ بھی باقی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسی نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو. یعنی انسان کو شوق تو بہت ہوتا ہے سرداری کا، سردار سے مراد لیڈرشپ، کسی بڑے عہدے پہ فائز ہونا، لوگوں میں بڑا بننا، لیکن اس سے پہلے علم حاصل کرنا لازمی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذمہ دار بننے سے قبل تفقہ حاصل کرو، جب ذمہ داری گردن پر آئے گی تو علم حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا. کتنی اچھی بات ہے نا، جب تک انسان ٹریننگ نہیں لیتا کسی کام کو اچھی طرح سے کر نہیں سکتا، اور جب وہ کر لے گا اس کو اچھی طرح سے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ کام بھی آسان ہوگا. پھر بعد میں دیکھیے جب سر پہ پڑتی ہے پھر کہتے ہیں اچھا سیکھ لیں گے، جب سر پہ پڑے گی تو ایک تو وہ سر پہ پڑی ہوئی ہے، پھر آپ سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں گے تو فرسٹریٹڈ ہوں گے نا. تو بہتر ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کی ٹریننگ لے لی جائے. خود کو باکمال سمجھنے اور مشائخ سے مستغنی سمجھنے سے ہر وقت بچتا رہے. یعنی یہ کہہ کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، دیکھو میں تو قرآن بھی پڑھ گیا اور مجھے تو یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، اور اب مجھے استادوں کی ضرورت نہیں، میں اس سے غنی ہوں، یعنی پرواہ نہیں ہے اس کی مجھے، تو یہ جہالت اور ناسمجھی ہے. اس سے علوم ضائع ہوں گے، کیونکہ تکبر آ جائے گا نا، اور بڑائی کا احساس تو بندے کی بہت ساری نیکیوں کو ضائع کرا دیتا ہے. سابق میں یعنی پیچھے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول گزرا ہے، کیا؟ لا یزال الرجل عالما ما تعلم، انسان جب تک علم حاصل کرتا رہے گا اس کا علم برقرار رہے گا، جب تعلیم کو چھوڑ دے گا اور خود کو علوم سے مستغنی سمجھے گا تو وہ سب سے بڑا جاہل ہوگا. اللہ اکبر. دنیا کی بھی دیکھیے تعلیم جب لوگ لیتے ہیں، ڈاکٹری یا کوئی اور پروفیشن، تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں نا، ریفریشنگ کورسز ہوتے ہیں، آپ کو کئی چیزوں کا ہر سال میں کچھ گھنٹے لگانے پڑتے ہیں. ڈاکٹرز ان کو ہر سال فیو آورز لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ آگے سے آگے بڑھیں. تو دین کے لیے کیوں آپ، اگر آپ نے 10 سال پہلے کچھ سیکھ لیا تھا تو آپ کہیں کہ بس وہی کافی تھا اور اب میں سکھاؤں؟ نہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ریفریشنگ کورسز دیتے رہیے تاکہ اس سے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے بھی پتہ چلیں گے اور آپ کے علم کے اندر پختگی بھی آئے گی. اگر علمی استعداد کامل ہو، فن کی کتابیں نظر سے گزریں اور ان کے علوم میں بحث و مباحثہ اور بار بار مراجعت سے پختگی ہو گئی، تو تصنیف کی طرف بھی توجہ مبذول کرنا چاہیے اور علماء کے مذاہب اور ان کے دلائل عدل و انصاف کے دامن کو تھام کر بیان کرے. سبحان اللہ. یعنی اگر علمی استعداد پڑھ لی، مثلا یہ کہ علم پختہ ہو گئے، ایک کتاب وہ پوری پڑھ لی، آپ کو سب آ گئی، تو پھر آپ فن کیا ہوتا ہے، ادب، جیسے فنون ہے نا ڈفرینٹ، یعنی اس سے ریلیونٹ دوسری چیزیں پڑھ لیں. تعلیم پوری ہو گئی تو تربیت کی کتابیں پڑھ لیں، پھر بار بار اس سے پڑھنے سے فائدہ بھی ہوگا، خود پھر لکھنے کے لیے بھی دل چاہے گا نا. تصنیف کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، یعنی اب آپ پڑھ چکے ہیں بہت تو آپ لکھنا شروع کر دیں، اور علماء کے مذہب اور ان کے دلائل عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب کوئی بات لکھتا ہے نا تو اس میں اپنی پسند کے اسکالر جو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کے دلائل تو بہت ہائی لائٹڈلی دیے جاتے ہیں، اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے مختلف سوچ رکھتے ہیں تو ان کو گول مول کر دیا جاتا ہے، بلکہ لکھا ہی نہیں جاتا. تو لکھتے وقت پھر عدل اور انصاف کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے. تو یہ تھے سارے پوائنٹس جو ابھی تک ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے انسان علم کے ساتھ درس حاصل کرتے ہوئے اور کس طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ماحول سے ڈفرینٹ آپ کو لگی ہوں گی، تو مائٹ بھی آپ کو فیل ہوا ہو کہ آپ को इससे कुछ इतना ज़्यादा सरोकार नहीं, लेकिन अक्लमंद क्या होता है इंसान, कौन अक्लमंद होता है कि जो अपनी हिसाब से हर चीज़ में से अमल की बात निकाल ले। चलिए जी यहाँ पे रुक जाते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।